بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. گزشتہ آیات ہم نے جو پڑھی تھی، اگرچہ کافی وقفہ ہو گیا اس میں، رمضان سے پہلے ہم نے سورت کا تقریباً حصہ اخیر تک یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ ظاہر ہے کہ سورت اب اخیر پہ ہی ہے. اس میں ہم نے جو بہت سی باتیں پڑھی تھی، خاص طور پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کچھ وضاحت کے ساتھ ہم نے پڑھے تھے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ، جن کا بھی پیچھے ذکر آیا تھا. بہرحال اب سورت کا اختتام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جس کی ہم تشریحات وغیرہ اور تفسیر وغیرہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک حرف اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا ہوا کلام ہے. ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے تو ہمارے لیے کوئی بظاہر نئی بات نہیں ہے، ظاہر ہے قرآن کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن جو نہیں مانتے، ان کے سامنے یہ دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ کلام الہی ہے، رب العالمین کا کلام ہے پورا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی جانب سے اتارا ہوا کلام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو مانتا ہے وہ تو مانتا ہے، الحمدللہ ہر مسلمان مانتا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کو ظاہر ہے کہ یہ جملے سے، اس جملے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. تو دعویٰ ہے، آگے دلیل آ رہی ہے. ایسے یہ جب کسی قاضی کے سامنے انسان پیش ہو، جج کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو پہلے دعویٰ پیش کرتا ہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، یہ گواہ ہیں، یہ گواہ ہیں، اس سے ثابت کرتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی جانب سے یہ اتارا ہوا کلام ہے. مسلمان ہیں، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بس کافی ہے. لیکن جو نہیں مانتے ان کے لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزید سمجھو، اور جو مسلمان ہیں وہ اپنے دل میں مزید اس کے بارے میں روشنی حاصل کریں. وہ یہ ہے کہ نزل به الروح الامین. اگر کوئی آئندہ جا کر یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، مانتا ہوں، لیکن لانے والے نے گڑبڑ کر دی، لانے والا جو تھا اس نے کچھ غلطی کر دی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. جیسے احادیث مبارکہ ہم مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن حدیث میں بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے. بعض حدیث کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا، یہ تو بالکل صحیح اور متواتر روایت ہے. الگ الگ درجے ہیں، متواتر ہے، حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے. بعض کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں موضوع روایت ہے، بالکل بے اصل روایت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جن کے ذریعے سے وہ بات پہنچی ہے وہ غیر معتبر تھے. تو معتبر لوگوں کے ذریعے سے پہنچی ہوئی بات بھی معتبر، جو لوگ معتبر نہیں ان کے ذریعے سے جو بات پہنچے گی وہ بات بھی غیر معتبر. تو یہاں پر اگر کوئی یہ کہہ دے آئندہ جا کر, قرآن ابھی تو نازل ہو رہا ہے, اس وقت کی بات ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے, آئندہ کوئی جا کر یہ کہے کہ اچھا یہ قرآن میں مانتا ہوں, کہ اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کلام, لیکن جو درمیان میں جو لانے والا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا, اس نے شاید کچھ گڑبڑ کر دی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین. یہ میں اس لیے تمہید بتا رہا ہوں ساتھ میں تاکہ آیت کا مقصد سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں نزل بہ الروح الامین, تاکہ کوئی درمیان کے واسطے پر شک نہ کرے, جس کو ہم حدیث میں کہتے ہیں سند. سند مضبوط ہے تو بات مضبوط ہے. کلام اللہ کا لانے والا, سند کیا ہے؟ جبرائیل, اور جبرائیل علیہ السلام بھی جن کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الامین, فرشتے سب کے سب امین ہیں, لیکن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الروح, نزل به الروح الامین, امانت دار فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کر اترے ہیں. کوئی کہے اچھا ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا میں نے, ابھی بھی دعویٰ چل رہا ہے, دلیل آگے آئے گی. کوئی کہے کہ اچھا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, مان لیتا ہوں کہ واسطہ بھی صحیح ہے, فرشتے ظاہر ہے فرشتے تو غلطی کرتے نہیں, جو بات کہی تھی جیسی کہی تھی ویسی پہنچا دی, لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ سننے والے نے غلط سن لیا ہو, سننے والے کو سننے میں غلطی ہو گئی ہو, یہ تو ہو سکتا ہے. اس کا بھی جواب آ گیا, علی قلبک لتکون من المنذرین, یہ قرآن یہ کلام الہی کہاں نازل ہوا ہے؟ آپ کے کانوں سے آپ نے نہیں سنا, دل پر نازل ہوا ہے. کان سے سننے میں انسان غلطی کر سکتا ہے, ضروری نہیں کہ کرے, کر سکتا ہے, لیکن جو بات دل میں اتاری گئی ہے, جو بات دل میں اتاری گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے, سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. وعدہ کیا گیا ہے کہ قرآن آپ کے دل میں محفوظ رہے گا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اترا کہاں ہے؟ علی قلبک, دل پر اترا ہے. دل پر اترا, کانوں نہیں سنا, دل پر اترا, چاہے کان نے سنا ہو یا نہ سنا ہو, لیکن اترا ہے دل پر, تو غلطی کا احتمال نہیں ہے. آپ کے دل میں ڈالا گیا اور دل میں محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی, پھر اس کو بیان اور ادا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی, اور اس کی تفسیر سمجھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی. سب کچھ اللہ کے ذمہ ہے, غلطی کہاں سے ہوگی؟ علی قلبک, آپ کے قلب پر یہ اتارا گیا, یہ کلام اتارا گیا ہے, لتکون من المنذرین, تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ کے احکام امت تک پہنچانے والے, جس طرح گزشتہ انبیاء ہوئے ہیں اور جن میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑا ہے, جس طرح وہ منذر تھے, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, لوط علیہ السلام, جن کے واقعات ہم نے پڑھے پیچھے یا جن کے نہیں پڑھے, تمام منذرین تھے. ان منذرین میں سے ایک آپ بھی بن جائیں, جو اپنی امت کو متنبہ کرتے رہے, آخرت کی یاد دلاتے رہے. علی قلبک لتکون من المنذرین. کوئی کہے اچھا ٹھیک ہے سب بات سمجھ میں آ گئی, اللہ کا کلام, لانے والا فرشتہ, سند بھی صحیح, سننے والے سے غلطی کا احتمال ہی نہیں, اور سننے والا تو ظاہر ہے کہ وہ تو تھے ہی الامین الصادق الامین, پہلے سے بچپن سے ہر ایک ان کو جانتا تھا, ان پر تو جھوٹ کا الزام کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو قلب پر اترا, غلطی کا احتمال نہیں, جھوٹ کا احتمال نہیں. کوئی یہ کہتا کہ اچھا اس کی زبان بڑی عجیب سی ہے, ہم سمجھ نہیں سکتے, وہ بھی بہانہ نہیں تھا. کیوں؟ بلسان عربی مبین, فصیح عربی زبان میں, بلسان عربی مبین, بالکل صاف صاف عربی زبان میں اور فصیح عربی زبان میں یہ کلام نازل ہوا ہے. مبین کے معنی ہیں بالکل صاف اور واضح, اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو واضح اور صاف نہ ہو، اور عرب کے لوگ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربی زبان تو ان کے لیے ایک بالکل یعنی مقابلے میں ایک خاص چیز سمجھی جاتی تھی، اور ان کا کمال درجہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ زبان میں ان کو مہارت ہو، شعر و شاعری، الفاظ اچھے لانے میں ان کو مہارت ہو، اور قرآن کریم میں یہ سب باتیں مل جاتی ہیں. ہاں اتنا ہے کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے، بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں، بلسان عربی مبین. بہرحال یہاں تک جو ہم نے آیتیں پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے تو ایک دعویٰ ہے لیکن مسلمانوں کے لیے بھی ایک بات واضح فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان بھی آئندہ جا کر کہیں اس کا عقیدہ خراب ہونے نہ لگ جائے کہ ہاں شاید اس میں غلطی ہو گئی ہو، شاید اس میں غلطی ہو گئی ہو، یہاں سے کچھ غلطی. نہیں نہیں، کوئی غلطی نہیں. یہ بائبل کی طرح نہیں ہے کہ جس کو بعد میں، پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی گئی تھی وہ مستقل تھی، اور اس کے بعد میں اس میں تحریف کی گئی، اس میں یہ ترمیم کی گئی، اور بعد میں جو کچھ اس میں اضافہ کیا گیا، کمی کی گئی. بائبل میں ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے. قرآن میں آیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، بائبل میں ہر طرح کی تحریف ہوئی ہے. تحریف ہر طرح کی، یعنی بعض تو باتیں نکال دی گئی ہیں، بعض باتوں کا اضافہ کیا گیا ہے، اور بعض جگہوں پر الفاظ بدل دیے گئے ہیں، لفظ نکال کر دوسرا لفظ آیا گیا ہے. یہ سب باتیں ہیں، اور اس کی کوئی اگر تفصیل دیکھنا چاہے کہ بائبل میں جو تحریفات ہوئی ہیں کہاں ہوئی ہیں، کس طرح ہوئی ہیں، اس کی کوئی تفصیل دیکھنا چاہے تو ہمارے مشائخ نے، ہمارے بعض اکابر نے اس پر بڑا کام کیا ہے. ایک کتاب ہے جو عربی زبان میں ہے، اظہار الحق اس کا نام ہے، اور اس کا ترجمہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جس کا نام ہے بائبل سے قرآن تک. 3 جلدوں میں ہے، بائبل سے قرآن تک. اور اس پر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ نے مقدمہ لکھا ہے. وہ مقدمہ الگ سے بھی کتابی شکل میں چھپا ہوا ہے، جس کا نام ہے عیسائیت کیا ہے. ان کتابوں سے عیسائیت کی پوری حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ مذہب کیا تھا، کیسے اس میں تبدیلی آئی، کیا ان کے عقائد ہیں، اس میں کیا غلطی ہے، اور کون سے وہ باتیں ہیں جہاں پر جس کا ان کے بڑوں سے بڑے سے بڑے جو ہیں ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. بہرحال وہ سب باتیں اس میں وضاحت سے آ گئی ہیں. تو یہ اصل کتاب تھی اظہار الحق، اس کا ایک حصہ ہے جس میں تحریف کا ذکر انہوں نے بیان کیا ہے کہ تحریف بائبل میں کس طرح ہوئی ہے، کیسی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو مثالوں سے سمجھایا ہے. اور پھر اس کا ایک حصہ، اور اس کو پھر اردو میں ترجمہ کیا گیا بائبل سے قرآن تک، اور اس کا مقدمہ ہے وہ مستقل ایک فائدہ مند، مستقل جو مقدمہ ہے وہ خود مفید ہے، اور وہ مقدمہ الگ سے بھی ملتا ہے کتابی شکل میں، جس کا نام ہے عیسائیت کیا ہے. بہرحال تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا، مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو یہ قرآن محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے یہ قرآن نازل کیا، حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے. قرآن کیا ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح ہونی چاہیے. اگرچہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن قرآن کس کو کہتے ہیں، یہ ایک مستقل حقیقت ہے جو ہمیں ذہنوں میں ہونی چاہیے، ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. قرآن کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب، المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ انہی الفاظ اور اسی معنی کے ساتھ جب تک باقی رہے گی تو ہم کہیں گے کہ یہ قرآن ہے. میں پوری تعریف میں نہیں جاتا، جنہوں نے عربی زبان یا اصول کی کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پوری آگے تعریف ہے. القرآن هو الكتاب المنزل على رسول علیہ السلام المکتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبہۃ، پوری تعریف ہے. اگر کسی نے عربی کی کتابیں پڑھی ہیں تو وہ جانتے ہیں، لیکن یہاں پر میرا مقصد جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا، قرآن نام ہے الفاظ اور معنی دونوں چیزوں کا. صرف الفاظ ہوں اور کوئی اس کو آگے پیچھے کر دے، الفاظ ان کو کوئی آگے پیچھے کر دے تو اس کو ہم قرآن نہیں کہیں گے، چاہے وہی الفاظ ہو، قرآن کے الفاظ سے کوئی جوڑے، جس کی مثال بعض علماء نے لکھی ہے الحمدللہ العزیز الرحیم، الحمدللہ بھی قرآن میں، العزیز الرحیم بھی قرآن میں، لیکن الحمدللہ العزیز الرحیم قرآن نہیں کہیں گے اس کو، حالانکہ قرآن کے الفاظ ہیں، الذی لہ ملک السماوات والارض وہو رب العالمین، خالق کل شیء وہو المستعان، جو بھی الفاظ قرآن کے ادھر سے ادھر ہم لے آئیں یہ قرآن کریم نہیں کہلائے گا، الفاظ قرآن کے ہیں لیکن معنی بھی وہی ہونے چاہیے، اسی ترتیب سے قرآن کے الفاظ ہونے چاہیے جیسے قرآن میں آیا، معنی بدل گیا اب وہ قرآن نہیں رہا، تو قرآن کہا جاتا ہے الفاظ بھی وہی ہوں اور ان الفاظ سے معنی بھی وہی ادا ہوتے ہوں، صرف الفاظ اس کو قرآن نہیں کہیں گے، اور اگر صرف معنی ہے یعنی ترجمہ اس کو بھی قرآن نہیں کہیں گے، اصل میں اس وجہ سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کا ترجمہ کرتا ہے اور وہ ترجمہ الگ سے بغیر قرآن کے اس کو اردو کو الگ کر لیتا ہے، اردو ترجمہ والا قرآن اس کو یہ کہ اردو قرآن، یا انگلش ترجمہ والا قرآن الگ سے ہو اور اس کو کہہ دے یہ انگلش قرآن، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم لوگوں کے یہاں قرآن کریم اگر عربی میں پرنٹ کرنا ہے تو یہ اردو میں اگر ترجمہ کرنا ہے تو عربی کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان میں عموماً کبھی بھی ایسا قرآن نہیں ملے گا کہ صرف اردو ہو یا صرف انگلش ہو، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اصل تو وہ عربی کے الفاظ ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ابھی اردو میں ترجمہ قرآن پرنٹ کر دیں یا انگلش میں کر دیں اور ہماری ایک دو نسلوں کے بعد، جیسے انجیل وغیرہ کے ساتھ ہوا، ایک دو نسلوں کے بعد ہمارے دو تین نسلیں گزر جائیں اور لوگ یہ سمجھنے لگے اچھا انگلش والا قرآن، انگلش والا قرآن، انگلش کا قرآن ہے، اب وہ انگلش کے قرآن کو قرآن سمجھنے لگ جائیں گے، ایسا بھی ہوگا اور اس طرح ہوا ہے پہلے امتوں میں، تو اس لیے ہمارے علماء نے الحمدللہ ہمارے علماء نے پہلے سے یہ مسئلہ بتا کر امت کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ دیکھو عربی کے بغیر اگر ترجمہ کرنا ہے کرو، ضرور کرو، لیکن عربی کے بغیر اس کو شائع نہ کرو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ قرآن یہ ہے، ہاں اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے، اصل ہوتا ہے، بہت سو نے انگلش ترجمے جو کیے قرآن کریم کے، جو انگلش ترجمے ملے ہیں بہت سے نے جو انگلش ترجمے کیے یا اردو ترجمے کیے وہ ترجمے سے ترجمے دیکھے ہیں، اصل عربی چونکہ وہ نہیں جانتے تھے، تو بہت سے وہ تھے جنہوں نے ترجمہ کیا قرآن کا لیکن اصل عربی نہیں جانتے تھے تو ترجمے کو سامنے رکھ کر دوسرا ترجمہ کر دیا، تو اصل حقیقت جو اصل عربی الفاظ میں تھی وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکے، بہرحال یہ بس میں بتانا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم ضروری ہے کہ الفاظ ہوں انہی ترتیب سے ہوں تاکہ اس کے وہی معنی ادا ہوں، عربی بھی ہو اور اس کے وہ معنی بھی ہوں، تب اس کو قرآن کہا جائے گا، اردو میں یا انگلش میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ کو قرآن نہیں کہہ سکتے، ہاں قرآن کریم کا ترجمہ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ وہ بھی ترجمہ نہیں ہوتا، اس کو جو اردو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے قرآن کریم کا ترجمہ نہیں بلکہ قرآن کریم کے ترجمانی، اس لیے کہ ایک لفظ ہے جس کے یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، جب ہم ترجمہ کریں گے تو ایک معنی لینا پڑیں گے ہمیں، تو ہم اس کی ترجمانی کر سکتے ہیں لیکن پورا ترجمہ نہیں آتا، اردو میں یا انگلش میں وہ پورے الفاظ ملتے ہی نہیں ہیں جس سے ہم عربی کے پورے معنی ادا کر سکیں، ہاں لیکن اس کا کچھ مفہوم ادا کر سکتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پیچھے والی آیت کا پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا کلام ہے جسے امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے، آپ کے قلب اطہر پر تاکہ آپ بھی من جملہ ڈرانے والوں اور جس طرح دوسرے پیغمبر ڈرانے والے ہوئے ہیں ان کی طرح آپ بھی ڈرانے والے ہو جائیں صاف عربی زبان میں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن گزشتہ صحیفوں میں بھی موجود ہے، انہو ان القرآن، یہ قرآن لفی زبر الاولین، زبر زبور ان کی جمع ہے، زبور کہتے ہیں صحیفے کو، زبر اس کی جمع ہے صحیفے، تو گزشتہ جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان صحیفوں میں بھی یہ قرآن یعنی اس کا کچھ حصہ اور اس کا مفہوم وہاں پر بھی ملتا ہے، ظاہر ہے کہ عربی میں تو نہیں، جس زبان میں وہ قرآن وہ پہلی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کی زبان میں، تورات ہے تو عبرانی زبان میں، دوسری کتابیں ہیں جو بھی کتابیں نازل ہوئی تھی ان اس پیغمبر اس قوم کی جو زبان تھی جس زبان میں وہ ان پر کتاب نازل ہوئی اس زبان میں ان پر قرآن کریم کے بہت سے مضامین نازل ہوئے ہیں، پہلے بھی قرآن کریم کے بہت سے حصے ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی نازل ہوئے ہیں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور ابھی تک ہیں، تحریف ہونے کے باوجود بھی ابھی تک موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انہو سے مراد قرآن کریم بھی کہہ سکتے ہیں، اور انہو اور بظاہر وہی مراد ہے، جمہور کی یہی رائے ہے، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہو لفی زبر الاولین، اس کے اور بھی معنی ہم ضمیر اور بھی لے سکتے ہیں، لیکن قریبی اور صاف مرجع اس کا جو ہے وہ قرآن کریم ہی ہے، ورنہ ہم اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی گزشتہ صحیفوں میں ملتا ہے، صرف بائبل اور تورات اور نہیں، یعنی صرف انجیل اور تورات نہیں، یعنی بائبل نہیں، بائبل کے جو دو حصے ہیں تورات اور انجیل، صرف بائبل نہیں بلکہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی، جو ہندوؤں کے یہاں وید ہیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اور وہ لوگ ابھی تک انتظار میں ہیں کہ جن کا تذکرہ یہاں پر ہے وہ ابھی آنے والے ہیں، وہ تو آ گئے چلے گئے، لیکن بیچارے ان کے بڑوں نے ان کو دھوکے میں رکھا کہ نہیں نہیں یہ وہ نہیں تھے، جب معجزہ شق القمر کا پیش آیا، چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا واقعہ جب پیش آیا تھا، تو اس وقت ہندوستان کا حاکم تھا، وہ کسی وجہ سے، حالانکہ وہاں رات تھی، آدھی رات میں کون چاند کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں، چاند کا کیا حال ہے، کوئی چاند کو کون توجہ دیتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں، کوئی اٹھا بھی ہے تو چاند کو تو ہر وقت کوئی نہیں دیکھتا رہتا، تو اس لیے بہت زیادہ تاریخوں میں اس کا ذکر بھی نہیں ملے گا، لیکن ہندوستان کی تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے ہندوستان ہے جس کا نام ہے تاریخ فرشتہ، اور بھی کتابیں ہیں، لیکن بہرحال ہندوستان کی تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں کا جو مہاراجہ تھا وہ اٹھا رات میں استنجا کے لیے، اس کی نظر پڑ گئی چاند پہ، پانی پر نظر پڑی، وہ دیکھا چاند عجیب سا لگ رہا ہے، چوپر دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہیں، کچھ تو ہے، کوئی بات ہے، اس نے لوگوں کو بھیجا، دیکھو معلوم کرو کہ کیا ہوا ہے، کل رات چاند کے یہ ٹکڑے کچھ تو ہوا ہے، معلومات لو، مختلف جگہوں پر لوگ گئے، معلومات لیں، اس زمانے میں آسان بھی نہیں تھا علوم معلومات حاصل کرنا، بلکہ آپ سے 50 سال پہلے بھی کوئی بہت آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی فون وغیرہ کے سسٹم تو تھا، اور اب تو خیر پوری دنیا میں ادھر سے ادھر باتیں ایسی پھیل جاتی ہیں، تو اس نے معلومات کے لیے بھیجا، اور آخر پتہ چلا کہ عرب میں کوئی شخص ظاہر ہوا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے معجزے کے طور پر، خرق عادت کے طور پر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، انہوں نے قوم کو دکھانے کے لیے یہ کہا تھا اور اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، یہ ہندوستان کے جو مہاراجہ تھا اس نے دیکھا تھا، تو اس وقت بھی ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ کوئی نبی آخر الزمان آ گئے ہیں، بہرحال ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا علاقہ ہوگا وہاں پر نبی آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے، ان کی صفات، ان کی سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور خود ان کے ہی لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ پوری پوری یہ صفات جو ہماری وید میں لکھی ہوئی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چلے گئے، آئندہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بہرحال یہ قرآن اس کے بعض حصے گزشتہ صحیفوں میں بھی ملتے ہیں، کون سے حصے ملتے ہیں؟ سورہ اعلیٰ تو سب پڑھتے ہی ہیں، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، عید کی نماز میں یہ سورت پڑھا کرتے تھے، تو اور وتر میں بھی پہلی رکعت میں یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو یہ سورہ اعلیٰ تو مشہور سورت ہے، آگے جتنی صورتیں قرآن کریم میں آتی ہیں اس کے بہت سے مضامین کا خلاصہ سورہ اعلیٰ میں آ جاتا ہے، بہت اہم صورت ہے۔ اس کے اخیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ سب باتیں پوری صورت جب ختم ہوتی ہے اخیر میں ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ باتیں گزشتہ صحیفوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام تو السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو سورہ اعلیٰ کے مضامین وہ تو گزشتہ صحیفوں میں ہیں، یہ تو خود قرآن کریم نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی بہت سی باتیں ملتی ہیں، احادیث میں بھی بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ یہ گزشتہ صحیفوں میں موجود تھی، اس میں سے مجھے دی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ طٰہٰ اور تاسین سے شروع ہونے والی جتنی صورتیں ہیں، اور اسی طرح حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں، یہ الواح موسیٰ میں بھی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کو تختیہ دی گئی تھی اس میں تھا۔ بہرحال تو احادیث میں بعض باتوں کا ذکر ملتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی سورہ اعلیٰ میں بھی کچھ ذکر ملتا ہے اس کا۔ انہ لفی زبر الاولین، قرآن کریم اس کے بعض مضامین گزشتہ صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اب اللہ تعالیٰ ایک سوال فرماتے ہیں اہل مکہ سے، جو لوگ آسمانی کتابوں کا علم نہیں رکھتے ان سے سوال ہے، اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا اہل مکہ کے لیے کافی نشانی نہیں ہے؟ کیا اہل مکہ کے لیے یہ کافی دلیل اور کافی نشانی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل بھی اس بات کو جانتے ہیں؟ کس کو جانتے ہیں؟ اَن یَعْلَمَهُ، کہ قرآن کریم کے کچھ حصے گزشتہ کتابوں میں ہیں یہ بات بھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں؟ اَن یَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، یہ بھی معنی بالکل صحیح ہے اگر ہم یہ معنی لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات جیسا بھی پیچھے میں نے بتایا کہ اچھی طرح جانتے تھے بنی اسرائیل کے علماء، جو کتابوں کا علم رکھتے تھے اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کبھی انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص کتابیں پڑھتا ہے، اس کو معلوم ہے، یقیناً معلوم ہے کہ یہی نبی آخر الزمان ہے جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، یہی وہ نبی ہیں جن کی خاطر ہم اپنے علاقے چھوڑ کر مدینہ منورہ میں آ کر پڑھے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ کیوں آئے تھے یہود؟ اسی لیے، یہی وہ ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں، جن کا ہمیں انتظار تھا، جن کا ہمیں ہمارے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے شرط لگائی تھی کہ دیکھو ان پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کامیاب نہیں ہوگے، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ہماری قوم کا آدمی نہیں ہے، چونکہ ہماری قوم کا نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ بات بڑی عجیب سی ہے۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں کہ یہدی من یشاء و یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور یہ بات ہم میں کچھ کم نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں بھی یہ بات کچھ کم نہیں ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو کچھ زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، دوسری قوم کا اچھا دوسری قوم کا، ہمارے لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، فلاں بزرگ اور عالم ہیں، کون سے علاقے کے ہیں؟ وہ ہم تو پاکستانی ہیں نا، وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، یا ہم ہندوستانی ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ فلانے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے، یہ ہندوستان کے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ بزرگ جو ہیں وہ فلانے علاقے سے، تو اچھا ہم سے دور رہتے ہیں۔ پتہ نہیں، یہ بعض ہمارے جاہلیت کی بہت سی باتیں ہمارے لوگوں میں ہوتی ہیں، اللہ کرے کہ سننے والوں میں نہ ہو، لیکن بہرحال اگر ہیں تو ہمیں یہ چیز ہٹانی ہے، ختم کرنی ہے، یہ جاہلیت ہے۔ اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا اہل مکہ کے لیے دلیل کافی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، قرآن کریم کے حقانیت کو جانتے ہیں، مدینہ منورہ پہلے بھی یہ بات آئی تھی، لیکن اسی مناسبت سے پھر بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ انتظار میں ہوا کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم جن کو ابھی تک بہت سو کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، انتظار میں ہوا کرتے تھے، عورتیں بچے بھی نکل جایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، شاید آج پہنچ جائیں گے، شاید آج پہنچ جائیں گے، انتظار ہوا کرتا تھا. کچھ صحابہ مہاجرین پہلے سے پہنچ چکے تھے مدینہ منورہ، انہوں نے اطلاع کر دی تھی اور شوق میں انتظار کیا کرتے تھے کہ اچھا اب آئیں گے، اب آئیں گے اور ہم پہلے زیارت کرنے والے بن جائیں. ایک روز انتظار کر کر کے لوگ جانے لگے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے، یہ بڑے عالم تھے، اپنے یہود کے بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں بھی درخت کے پاس تھا اور میں نے دیکھا کہ ہاں کوئی آتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی نظر آ رہا ہے اس طرف آتا ہوا. میں ذرا درخت کے اوپر اونچا ہوا اور دیکھا کہ ہاں یہ ہیں، دور سے دیکھا میں پہچان گیا کہ اچھا یہی وہ ہوں گے جس کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، چونکہ کتابوں میں تو پڑھا تھا. اب قریب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انتظار تھا اس لیے کہ ظاہر حق کی تلاش میں تو تھے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ضدی تھے، حق کی تلاش میں تھے، اور جو حق کی تلاش میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حق عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اچھی طرح دیکھ لیا، پہلے تو دور سے دیکھا تھا، جب قریب سے دیکھا تو مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پیش آئی. عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلام سنا تو میں آپ کا گرویدہ ہو گیا. آپ کا پہلا کلام کیا تھا؟ ایوہ الناس افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنة بالسلام. بس اس کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے. ان کو جو کچھ یقین کرنا تھا یقین آ گیا. جب یقین آ گیا اسلام میں داخل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری قوم جو ہے بڑی ضدی ہے، اگر میں انہیں صاف صاف یہ بتا دوں گا کہ میں مسلمان ہو گیا تو یہ میرے سخت مخالف ہو جائیں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے، اس کے بجائے میں ان کو دوسرے طریقے سے بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کیا کہ سب کے سامنے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں، اپنی قوم کے لوگوں کو، تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ آپ بالکل سچے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، ان کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. قوم نے جب یہ بات سنی، آپ تو جھوٹے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، اسی وقت بدل گئے. ایک تو ہوتی انسان کو ذرا شرم آتی ہے کہ اچھا ابھی ہم ان کو سچا کہہ رہے تھے اور اب ایک بات ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہم جھوٹا کہیں. قوم کو بالکل حیا نہیں تھی، فوراً ہی تکذیب کر دی کہ نہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ برے آدمی. لیکن بہرحال تاریخ میں یہ بات محفوظ ہو گئی کہ ان کی قوم نے ضد کی وجہ سے ان کی بات نہیں مانی. پہلے اسی وقت اقرار کیا کہ یہ سچے اور اچھے آدمی ہیں، پھر اسی وقت اس کا انکار کر دیا، پھر گئے اپنی بات سے. اولم یک اللہم، بہرحال یہ خود ایک دلیل ہے. جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں جن کا گزشتہ کتابوں میں ذکر ہے، اور بہت سے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ بھی اقرار کرتے تھے، وہ بھی اس بات کا اقرار کر لیتے تھے کہ ہاں واقعی یہی سچے نبی ہیں، یہی نبی آخر الزمان ہیں. اولم یک اللہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، یہ تو پہلے آ چکا ہے کہ اسرائیل جو ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد جتنی 12 بیٹے اور ان سے جو خاندان بنے وہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، اگر یہ قرآن کسی عجمی پر ہم نازل کرتے، اگر بالفرض یہ قرآن کسی عجمی شخص پر ہم نازل کرتے، فقرأہ علیہم، پھر وہ عجمی شخص ان کے سامنے یہ قرآن پڑھ کر سناتا، ما کانوا بہ مؤمنین، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے. یہ بات اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کسی عجمی پر نازل ہوتا؟ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. بہرحال ایک تفسیر کے لحاظ سے بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہیں، عربی زبان اچھی طرح جانتے ہیں، تو انہوں نے بنا لیا قرآن اپنی زبان میں، کوئی کلام بنانا کیا مشکل ہے؟ اگر یہ کسی اور زبان میں کلام لاتے، عبرانی میں لاتے، تو ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو عبرانی زبان تو جانتے نہیں تھے، تو یہ کہاں سے یہ پڑھ کر سنا رہے ہمارے سامنے؟ بعضوں نے یہ فرمایا کہ ہماری زبان میں ہے اور یہ تو اپنی زبان میں ہے، اور بعضوں نے یہ فرمایا یہاں آیتوں کے مفہوم یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی عربی قرآن، لیکن آپ عرب نہ ہوتے، عربی قرآن پڑھ کر سناتے لیکن آپ عرب نہ ہوتے، تو اگر ہم یہی عربی والا قرآن نازل کرتے کسی ایسے شخص پر جو عربی نہیں جانتا، عجمی ہے، تو ہم کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے، اہل مکہ، گویا اہل مکہ کو یہ تھا نا کہ خود عرب اور قرآن بھی عربی زبان، تو بنا لیا ہوگا، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجمی ہوتے تو پھر ہم کہتے ہاں واقعی اس نے کیسے بنایا، خود تو نہیں بنا سکتا، تو من جانب اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی باہر کا، ایران کا کوئی آدمی آتا فارسی پڑھنے والا، یا کوئی ہندوستان کا کوئی اردو بولنے والا شخص تمہارے پاس آ جاتا اور کہتا ہے یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا، کہ تم ایمان لاتے؟ تم تو اس کو پہلے ہی نکال دیتے کہ ہمارے خاندان کا آدمی نہیں ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم یہ قرآن نازل کرتے کسی عجمی شخص پر جو عربی نہیں جانتا، اور وہ عجمی شخص عربی نہ جاننے کے باوجود یہ قرآن ان کے سامنے پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی یہ لوگ ایمان میں داخل نہ ہوتے، یہ ضدی لوگ ہیں۔ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح یہ تکذیب، قرآن کو جھٹلانا، کفر اختیار کرنا مجرموں کے دلوں میں ہم نے ڈال دیا ہے، ہدایت سے محرومی ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یرا العذاب الالیم، یہاں تک کہ دردناک اور سخت ترین قسم کا عذاب وہ نہ دیکھ لیں۔ فیأتیہم بغتتاً، وہ عذاب اچانک ان تک آ جائے گا، ان کو اس کا پتہ بھی نہ ہوگا، اچانک سے آ جائے گا، پہلے سے تیار نہیں ہوں گے وہ عذاب کے لیے۔ فیأتیہم بغتتاً وہم لا یشعرون فیقولوا هل نحن منظرون، جب عذاب آئے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ هل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، هل نحن منظرون، لیکن ظاہر ہے جب عذاب آنا شروع ہو گیا پھر مہلت کہاں ملے گی۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، آگے اللہ تعالیٰ ایک سوال فرماتے ہیں، اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کو وہ جلدی مانگ رہے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا تھا، قرآن میں بھی اور جگہوں پر اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب آخرت کے بارے میں کوئی ذکر آتا یا عذاب کا کوئی ذکر آتا تو اہل مکہ میں اور مشرکین میں بعض ایسے لوگ تھے، اور دوسرے بھی ان کے ساتھ دیتے تھے، بعض ایسے تھے جو زیادہ جری تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا اگر آپ سچے ہیں تو ابھی عذاب لا کر دکھا دیجئے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن سچ ہے، حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا دیجئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ عذاب کے بارے میں جلدی طلب کرتے تھے کہ جلدی عذاب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے، اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کو یہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں؟ ہدایت کو مانگ لیتے، قبول ہونا ہے تو ہدایت مل جاتی، نہیں عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں۔ اصل بات یہاں پر آیت تو پوری ہو گئی، لیکن ایک اور چیز ہمارے ذہنوں میں جو ہے اس کو ہم صاف کر لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی، تو غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے اور غیر مسلموں کی باتوں میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، اور پہلے بھی بار بار ان باتوں کا ذکر آیا ہے، پھر یاد دہانی میں صرف کرا دیتا ہوں اس لیے کہ اس آیت میں اس پر اشارہ ہے، وہ یہ کہ کبھی انسان، ایک مسلمان کبھی کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی غلط کام کر لیتا ہے، اور من جانب اللہ کوئی اس پر مواخذہ، کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ سوچتا ہے اچھا اگر واقعی اتنا بڑا گناہ ہوتا تو کچھ تو ہوتا مجھے. وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا تو ضرور مجھے کوئی فوراً سزا مل جاتی. فوراً سزا سب کو نہیں ملا کرتی. ہم تو عام دیکھتے ہی ہیں, عام دیکھتے ہیں. باپ ہے اپنی اولاد کو, جو بہت فرما بردار اولاد ہے, اس کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو فوراً روک دے گی, والد فوراً روکیں گے. لیکن نافرمان اولاد ہے, اس کو دیکھا اچھا ٹھیک ہے اب کیا کریں, ماننے والا تو ہے نہیں, ٹھیک ہے کرنے دو. اور اگر کوئی باہر کا اجنبی شخص وہ کر رہا ہے اور وہ بھی ایسا جو مخالفین میں سے ہے, کچھ بھی نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے وہ جانے, اس کا کام جانے, میں کیوں اس کو روکوں جب میں ماننے والا نہیں ہے اور میرا مخالف ہے. یہ تو ہم عام دیکھتے ہیں, عام طور پر ہماری زندگی میں مشاہدہ ہے, لیکن اپنے بارے میں بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض بندوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا ان کو دیکھا گناہ کی طرف جاتے ہوئے, کوئی رکاوٹ آ گئی, سمجھ گئے اچھا اچھا یا اللہ غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ, میں غلط کام کی طرف جا رہا تھا, اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اپنے وقت کے محدث, اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ, فرماتے ہیں کہ اصل میں ابن عربی بھی دو ہیں جیسے بہت سے محدثین نے فرمایا. بہرحال ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشائخ کا یہ حال دیکھا ہے کہ اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم. ہمارے مشائخ کا حال ہم نے یہ دیکھا کہ جب وہ جب کوئی چیز کرنا چاہتے تھے اور نہیں ہوتی تھی, رکاوٹ آ جاتی تھی, تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے کہ شاید ہم سے ایک گناہ ہو گیا ہوگا, کوئی گناہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمارا کیا ہوتا ہے, نہیں نہیں وہ فلانے نے یہ کر دیا, نہیں فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے یہ کر دیا. مشائخ کا حال کیا تھا کہ ہمارے یہ گناہ کی وجہ سے, یا ہمارے استغفار میں کمی کرنے کی وجہ سے, ہماری عبادات میں کمی کرنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو علی میاں, مولانا علی میاں ندوی کے نام سے لوگ جانتے ہیں, مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بیان سن رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ تھے, نام مجھے یاد نہیں, ایک بزرگ تھے, ان کے سامنے کچھ لوگ آپس میں بات چیت میں ذرا کچھ آواز بلند ہو گئی, کچھ شور ہونے لگا. تو کسی نے وہ بزرگ سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے, آپ کے سامنے ہوتے ہوئے یہ لوگ اس طرح آواز بلند کر رہے ہیں اور بیعت بھی کر رہے ہیں. یہ میں ان کا واقعہ جو ان سے سنا تھا وہ میں بتا رہا ہوں. تو وہ بزرگ تھے, انہوں نے اپنے گھٹنوں کی طرف اشارہ کیا کہ ہاں یہ ہے. یہ سمجھے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ شور کر رہے ہیں, آپ کی مجلس میں ہوتے ہوئے اس طرح شور کر رہے ہیں, ادب کا خیال نہیں رکھ رہے, اور آپ فرما رہے ہیں اپنے گھٹنوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب میں اپنے گھٹنوں میں وہ طاقت نہیں رہی, تو اس لیے میری عبادات میں, نمازوں میں, سجدوں میں کمی آ گئی ہے. عبادات میں کمی کا اثر تو ظاہر ہوتا ہی ہے. یہ بزرگوں کا حال ہے. ہم تو سوچتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کیا. بزرگوں کا حال یہ تھا کہ ہم نے عبادت میں کیا کمی کی اور کیا کوتاہی کی. بہرحال اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم, یہ چیز ہمارے لیے سبق ہے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے کسی کام میں رکاوٹ آئے, ہم یہ سمجھ لیں کہ اچھا رکاوٹ تو جو کچھ ہوتا ہے اوپر سے ہوتا ہے, کرنے والے جو بھی ہوں ہوتا ہے اوپر سے, فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں, تو اوپر والے کو منوا لیں, استغفار کی کثرت کر لیں, درود شریف کی کثرت کر لیں, کچھ نوافل کا اہتمام کر لیں, رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. بہرحال تو اہل مکہ اور مشرکین کا یہ بار بار ان کی طرف سے تقاضا ہوا کرتا تھا کہ اچھا اگر ہمیں سزا نہیں مل رہی, اس کا مطلب یہ کہ ہم صحیح ہیں, اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پر عذاب آتا. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ اچھا اب جلدی عذاب نازل کر دیجئے, جلدی عذاب کا عذاب نازل کر دیجئے, ہم نہیں مانتے کہ ہم غلط ہیں, اگر ہم غلط ہیں تو عذاب جلدی آ جائے. اف اب عذاب نہ استعجلون, کہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں. افرائیت متعناہم سنین ثم جاءہم ما کانوا یعدون, ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. بس یہاں تک آج آیتیں پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم ان کو کچھ سالوں چند سالوں کے لیے دنیا میں فائدہ اٹھانے دیں, راحت و آرام دے دیں, مال و دولت دے دیں, اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام رہا ہے کہ نافرمانی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں. ہم دیکھ ہی رہے ہیں دنیا بھر میں ہو ہی رہا ہے, ظالم ہیں ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. ابلیس سے کتنی ڈھیل دی گئی, فرعون کو کتنا عرصہ ڈھیل دی گئی, تو یہ تو ہوتا ہی ہے. افرائیت امتعناہم سنین, دیکھیے اگر ہم ان اہل مکہ کو بھی چند سالوں کے لیے دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیں, پھر عذاب ان تک آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, تو ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون. دنیا میں ان کو جن چیزوں سے فائدہ دیا گیا ہے اور جو دنیا میں ان کو مال و دولت اور نعمتیں دی گئی ہیں, اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ ما اغنا عنہم, کیا کام آئے گا ان کو؟ ما کانوا یمتعون, دنیا کے فائدے کی چیزوں اور دنیا کے راحت و آرام اور دنیا کی نعمتوں سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ وما اہلکنا من قریتن, اور یہ صرف اہل مکہ کے ساتھ نہیں ہو رہا, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. وما اہلکنا من قریتن الا لہا منذرون, پہلے بھی ہم نے کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کیا تھا فوراً گناہ اور نافرمانی کرنے کی بنا پر, الا لہا منذرون, مگر وہاں پہ ڈرانے والے پہنچے, پیغمبر پہنچے, ان کی بات لوگوں تک پہنچ گئی, دلائل واضح ہو گئے, معجزہ ظاہر ہو گئے, پھر وہ نہیں مانے, پھر عذاب آیا. تو پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. وما اہلکنا من قریتن الا لہا منذرون ذکرا, پہلے بھی جتنی بستیاں اور جتنی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے, سب میں ڈرانے والے پیغمبر پہنچے تھے ذکرا, نصیحت کرنے کے لیے. وما کنا ظالمین, اور ہم ظالم نہیں ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر آئے نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو بتائی نہیں کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور عذاب دے دیں کہ نہیں تم نے میری اطاعت نہیں کی. پیغمبر کی دعوت پہنچی نہیں اور اللہ تعالیٰ پکڑ کر لیں کہ تم نے میری اطاعت نہیں کی. جب اللہ اطاعت کیسے کرتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے پیغمبروں کو بھیجتے ہیں, پیغمبر کی دعوت عام ہو جاتی ہے, دلائل سے ان کا سچا ہونا ثابت ہو جاتا ہے, پھر نہ ماننے والوں کے لیے عذاب آتا ہے. وما کنا ظالمین, اور ہم ظالم نہیں ہیں, حقیقتاً تو ظالم ہے ہی نہیں, ظاہراً بھی صورتاً بھی اللہ تعالیٰ ظالم نہیں. ویسے یہاں پر بھی مفسرین نے بات لکھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی پیغمبر نہ بھیجتے تب بھی اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہیں کسی بھی امت کو تو عذاب دے سکتے ہیں, اور عذاب دینے میں ظالم نہیں ہوں گے. انسان اپنی ملکیت میں تو جو چاہے کرتا ہے نا, میری ملکیت ہے, میں اگر ایک چیز بناتا ہوں بنانا تو کیا, میں نے ایک کاغذ خریدا, وہ کاغذ کو میں جیسے چاہوں کاٹ دیتا ہوں, اس کی کاٹ کاٹ کے لوگ اس کی شکلیں بناتے ہیں, اسے ڈیزائن بناتے ہیں, کپڑا کاٹ کر درزی کپڑا سیتے ہیں, تو کپڑے کو کاٹنا کوئی کہتا ہے کہ یہ زیادتی اور ظلم ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہم ملکیت ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, کپڑا اور کاغذ ہم نے بنایا نہیں, اس کو پیدا ہم نے نہیں کیا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. لیکن ظاہراً بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میں ظاہری ظلم بھی نہیں کروں گا, ظاہراً بھی میں انصاف کروں گا جب تک تمہارے سامنے پوری طرح حق واضح نہیں ہوگا اور حق کی دعوت تمہارے پاس نہیں پہنچے گی یا اسباب پوری طرح نہیں ہوں گے کہ تم حق بات پہچان سکو, اس وقت تک میں عذاب نہیں دوں گا. وما کنا ظالمین, اور ظاہراً اور ظاہری صورت کے اعتبار سے بھی ہم کبھی ظلم نہیں کرتے, نہ پہلے کیا نہ آئندہ کریں گے. یہاں تک ایک مضمون پورا ہوا, اگرچہ بات وہی چل رہی ہے, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ والی بات چل رہی ہے, آگے اسی کو آگے مکمل کر رہے ہیں. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ, یہاں سے انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.